رحمتك يا أرحم الراحمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلام. قابل دور احترام معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، تجلیات ولایت ہمارا عنوان گفتگو ہے، کتاب مصابیح القلوب میں خود رسول خدا کی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے یہ اعلان کیا مسلمانوں میں، اپنے امتیوں میں، مومنوں میں، کہ مسلمانوں، ایک مسلمان جسے شہادت نصیب ہوئی اور جب فرشتے اسے بڑے وقار، بڑی جلالت، بڑی عظمت کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے کر جانے لگے تو اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی خیرات کی وجہ سے، اس کے ثواب کی وجہ سے پوری فضا بھر گئی، مگر جب فرشتوں نے آسمان رحمت کی طرف دیکھا تو آسمان کا کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا، کوئی دروازہ نہیں کھلا. اتنے میں فرشتوں نے حیران ہو کر پروردگار سے یہ پوچھا، پروردگار، یہ تو شہید بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اتنے ثواب بھی رکھتا ہے، اتنے اعمال بھی رکھتا ہے، تو پھر رحمت کا دروازہ کھلا نہیں؟ پروردگار نے اعلان کیا کہ اے فرشتوں، اس کے پاس جسم شہادت تو ہے، روح شہادت نہیں ہے، روح شہادت نہیں ہے، اس کے پاس اعمال کا جسم تو ہے مگر اعمال کی روح نہیں ہے، اس کے پاس خیرات کا جسم تو ہے مگر خیرات کی روح نہیں ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا، پروردگار، پھر وہ روح کیا ہے؟ اعلان ہوا کہ تمام اعمال اور شہادت کی روح علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. روح شہادت علی کی ولایت ہے، روح خیرات علی کی ولایت ہے، روح ثواب علی کی ولایت ہے. اسی لیے تو میرے مولا امام ششم نے یہ اعلان کیا کہ چاہے تو کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ ولایت سے دور ہے تو پوری پوری رات عبادت کرے، ہر سال حج کے لیے جائے، پورا پورا سال عبادت کرے، پورا پورا سال عبادت کرے، پورا پورا سال روزہ رکھے، لیکن اگر وہ حج کے لیے بھی جائے اور حج کے موقع پر وہیں شہید ہو جائے، چونکہ وہ ولایت سے دور ہے لہذا جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا، جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا. تو دیکھیے عزیزو، یہ نور ولایت کی تجلی ہے جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے، یہ نور ولایت کی تجلی ہے جس کی وجہ سے شہادت قبول ہوتی ہے. چاہے تو عمل اس دنیا میں ہو اور چاہے تو یہی عمل اس دنیا میں آخرت میں کام آئے. اسی لیے جانے محترم، جس بھی دل میں نور ولایت آ جائے پھر وہ کسی دشمن سے نہیں گھبراتا، وہ کسی دشمن سے نہیں ڈرتا. آپ نے دیکھا، آپ ہی مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان آباد ہیں، کہاں کہاں پر کفر نے حملہ کیا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں طالبان کو فتح نصیب نہیں ہوئی، فلسطین میں مجاہدین کو فتح نصیب نہیں ہوئی، مگر حزب اللہ کے جوانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس لیے کہ غیر علی کی ولایت سے دور تھے، حزب اللہ کے نوجوان علی کی ولایت میں غرق تھے. پوری آواز میں جواب دیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اس لیے اعلان محترم چونکہ حزب اللہ کا رہبر خود ولایت کا ماننے والا ہے, ولایت علی کا ماننے والا ہے. کیا کہہ رہا ہے یہ رہبر؟ دیکھو شاعر کیا کہتا ہے. شاعر نے عجیب جملے کہے کہ کرچ کر شیر کی مانند نصر اللہ کہتے ہیں. گرج کر شیر کی مانند خطبہ سنا کبھی آپ نے نصر اللہ کا؟ صحیح ہے, عربی میں ہے, مگر جوش ولایت ہے اس خطبے میں, جوش ولایت ہے اس تقریر میں. کیا کہا ہے شیر نے؟ گرج کر شیر کی مانند نصر اللہ کہتے ہیں. گرج کر شیر کی مانند نصر اللہ کہتے ہیں. جو خیبر کو گرائے اس کو حزب اللہ کہتے ہیں. جو خیبر کو گرائے اس کو حزب اللہ کہتے ہیں. عزیز و نصر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم ولایت کے ماننے والے ہیں, ہم عین اللہ کے ماننے والے ہیں. عین اللہ کا لفظ یاد رکھیے گا. جو خیبر کو گرائے اس کو حزب اللہ کہتے ہیں. ہم اسرائیل کی ٹیڑھی نظر سے ڈر نہیں سکتے, ہمارے ایٹمی پاور کو عین اللہ کہتے ہیں. سلامات بڑی محمد والے محمد پر اتنی ہی بلند آواز میں. یہ ہے ولایت جان محترم, نور ولایت کی تجلی ہے حزب اللہ میں. یہ نور ولایت کی تجلی ہے. اسی لیے تو الحمدللہ ہمیں پتہ اور کامیابی نصیب ہوئی ہے, کسی اور کو کیوں نہیں ہوئی. بس یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے, یہ اتحاد کا پیغام بھی ہے, یہ فتح اور کامیابی کا پیغام بھی ہے کہ اگر ہر شخص کو کامیابی چاہیے, اگر فلسطین کو کامیابی چاہیے, اگر افغانستان کو کامیابی چاہیے, اگر شام کو کامیابی چاہیے, کسی بھی ملک کو کامیابی چاہیے, تو وہ علی کے در پر آ جائے, علی کی ولایت کی طرف آ جائے, ولایت کو سمجھنے کی کوشش کرے, ولایت کے نور کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر مقام پر کامیابی ہی کامیابی ہے, ہر مقام پر فتح یابی ہے. اسی لیے جان محترم حزب اللہ کو فتح نصیب ہوئی اور دوسروں کو فتح نصیب نہیں ہوئی. درود پڑھیے محمد والے محمد. لیکن عزیزو پہلے بھی ہم نے یہ کہا, پہلے بھی کہا کہ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو یا خود اہل ولایت سے سمجھنا ہوگا. اب جو بھی آنا چاہتا ہے اس سر پر, پہلے اسے ولایت کی معرفت حاصل کرنا ہوگی, ولایت کو سمجھنا ہوگا, علی کو سمجھنا ہوگا. کیسے علی سمجھ میں آئے گا؟ کیسے ولایت سمجھ میں آئے گی؟ علی کی ولایت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ خود اہل ولایت سے پوچھنا ہوگا, خود قرآن سے پوچھنا ہوگا, چاہے تو وہ قرآن خاموش قرآن ہو یا بولتا قرآن ہو. بولتے قرآن سے پوچھنا ہوگا. جتنی احادیث ہیں, جتنی روایات ہیں, کل آپ نے دیکھا ہم نے اسی ولایت ہی کے ضمن میں صرف ایک معنی پر گفتگو کی. اور پہلے کی وہ آیت جو ہم نے پہلی مجلس میں تلاوت کی تھی کہ جہاں سورہ مائدہ میں یہ ارشاد ہوا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. عزیزو میں نے یہی کہا کہ ایک تفسیر نے نہیں, دو تفسیروں نے نہیں, بلکہ 40 سے لے کر 50 تفسیروں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پر صرف اور صرف مراد خود ابو طالب کے فرزند علی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جناب زمخشری جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں, جناب فخر رازی جو خود اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں, جناب سیوطی جو خود اہل سنت کے بہت بڑے مفسرین ہیں, یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی طرح اسی منزل پر آ گئے ہیں کہ یہاں وہ شخص مراد ہے, وہ شخص جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی, وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر پھر بھی اختلاف اس بات پر کہ یہاں ولایت سے مراد امامت نہیں ہے, محبت ہے. یہ اختلاف بہرحال ان لوگوں میں ہے. لیکن اگر یہ غور کریں جان محترم لفظ انما پر, انما یہ بتلا رہا ہے, حصر کا یہ لفظ بتلا رہا ہے, پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے اور علی تمہارا ولی ہے, بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی صرف علی ہے. تمہارا ولی صرف علی ہے، تمہارا ولی صرف رسول ہے، تمہارا ولی فقط اللہ ہے. یعنی عزیزان محترم، اگر ہم یہاں محبت کے معنی لیتے ہیں، اگر زمخشری کے قول کے مطابق، اگر فخر رازی کے قول کے مطابق، اگر سیوطی کے قول کے مطابق ہم صرف یہ کہیں کہ ہاں ہمارا محبوب صرف پروردگار ہے، ہمارا محبوب صرف رسول ہے، ہمارا محبوب صرف علی ہے، تو کیا ہم پھر دوسرے آئمہ سے محبت نہ کر، کیا ہم دوسرے اولیاء سے محبت نہ کریں، کیا ہم اپنے بچوں سے محبت نہ کریں، کیا اپنے والدین سے محبت نہ کریں؟ نہیں عزیزان محترم، سمجھ میں آ گیا کہ محبت کا نتیجہ ہی اصل میں امامت ہے. محبت کا نتیجہ ہی امامت ہے. چاہے کیسے سمجھیں گے عزیزان محترم، اللہ کی ولایت اللہ کی وحدانیت میں ہے، رسول کی ولایت رسالت میں ہے، اور علی کی ولایت امامت میں ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. علی کی ولایت خود امامت میں ہے، محبت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں امامت کے معنی میں نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہاں امامت کے معنی میں ہے، کہاں محبت کے معنی میں ہے، کہاں نصرت کے معنی میں ہے. لیکن یہ بتلا دو جانے محترم کہ جہاں امامت آ جائے وہاں محبت بھی آ جاتی ہے، نصرت بھی آ جاتی ہے. جہاں امامت آ جاتی ہے وہاں محبت بھی آ جاتی ہے اور وہاں نصرت بھی آ جاتی ہے. اس لیے کہ جو بھی امام ہوا کرتا ہے پھر وہ اپنے چاہنے والوں کو کہیں پہ شرمندہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو سرخرو رکھتا ہے، کامیاب رکھتا ہے. اچھا، امامت ہے جناب محترم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں امامت ہے کیا؟ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو نے جب مجھے امامت دے دی ہے، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم نے تمہیں امام مقرر کیا ہے، ہم نے تمہیں امام بنایا ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار کیا میری ذریت میں سے بھی کوئی امام ہوگا، میری اولاد میں سے بھی کوئی امام ہوگا؟ تو پروردگار نے کیا کہا؟ لا ینالو عہد الظالمین، کہ ہمارا یہ عہد، ہمارا یہ وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. ہمارا یہ وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. یہ نہیں کہا کہ ظالمین اس وعدے تک نہیں پہنچیں گے، یہ نہیں کہا کہ کوئی ظالم اس وعدے تک نہیں پہنچے گا، بلکہ کہا میرا وعدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. کیسے کہوں ظالم محترم؟ آسان کر کے کہوں تاکہ نوجوان دوست بھی سمجھ جائیں. یعنی پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں کہ ظالم امام نہیں بن سکتا، بلکہ یہ کہا امام ظالم نہیں بن سکتا، امام ظالم نہیں بن سکتا. نہیں عزیزان محترم، اور آسان کر دوں، پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ امام ڈیموکریسی کے بل پہ نہیں بنتا، امام اکثریت سے نہیں بنتا، امام الیکشن سے نہیں بنتا، امام اکثریت سے نہیں بنتا، امام جمہوریت سے نہیں بنتا، بلکہ یہ ہماری مشیت ہے کہ ہم یا محمد مصطفیٰ کو امام بنا دیں یا علی مرتضیٰ کو امام بنا دیں. لا ینالو، لا ینالو عہد الظالمین، ہمارا یہ وعدہ کسی ظالم تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن عزیزو، ظالم ہے کون؟ ذرا ظلم بھی تو سمجھ میں آ جائے نا. میرے پاس وقت بہت کم ہے، بہت مختصر کر کے ظلم کی میں تعریف کر رہا ہوں، لیکن جواب آپ ہی کو دینا ہوگا. چند صورتیں میں پیش کروں گا جسے علامہ محمد حسین طباطبائی نے پیش کی ہے. وہ کیا ہے جانے محترم؟ ظلم قرآن کی لغت میں یا تو شرک ہے، یا تو بت پرستی ہے، یا تو کفر ہے، یا تو گناہ ہے. جو بھی گناہ ہو وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب محترم، لیکن اب علامہ طباطبائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، پروردگار کیا میری ذریت میں سے بھی کوئی امام ہو سکتا ہے، کیا میری ذریت میں سے بھی کسی کو امامت مل سکتی ہے؟ تو یہاں مراد کیا ہے؟ ابراہیم کس ظلم کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کسے امامت ملے گی، کسے امامت نہیں ملے گی، کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ چلیے میں ابھی سے پوچھتا ہوں. ایک وہ شخص ہے جو پہلے بھی کافر تھا، بعد میں بھی کافر رہا. کیا آپ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار اس کو امامت دے دے؟ ارے جب ہم دعا نہیں کر سکتے تو ابراہیم کیسے دعا کریں گے؟ ابراہیم کیسے دعا کریں گے جانے محترم؟ ایک شخص وہ ہے جو پہلے بھی کافر تھا اور کافر رہا, کافر مرا. لیکن دوسری صورت پیش کر رہا ہوں جان محترم, ایک وہ ہے جو کافر تھا مسلمان ہوا, لیکن مسلمان رہا نہیں پھر سے کافر ہو گیا, پھر سے کافر ہو گیا. اس کے لیے بھی ہم دعا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کا مستقبل ٹھیک نہیں رہا, پھر کافر ہو گیا, پھر کافر ہو گیا. صرف دو صورتیں بچتی ہیں جان محترم. ایک صورت یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے, ایک وہ شخص ہے, ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو پہلے تو گنہگار تھا, جو پہلے تو آلودہ تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا اور مسلمان رہ کر اس دنیا سے چلا گیا. اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو پہلے بھی طاہر تھا, جو پہلے بھی طاہر تھا آخر تک طاہر رہا, جو پہلے بھی باہیمان تھا آخر تک باہیمان رہا, جو پہلے بھی بلی تھا آخر تک بلی رہا. یہ کہہ کر پروردگار نے ابراہیم کی دعا تو قبول کی, مگر یہ اعلان کیا کہ ہمارا امام وہ نہیں بن سکتا جو پہلے سے گنہگار تھا, جو پہلے سے بت پرست تھا. ہمارا ولی وہ بنے گا, ہماری طرف سے امام وہ بنے گا جس میں کم از کم اتنی تو طہارت ہو کہ کعبے میں اس کی ولادت ہو.
سلام بڑی محمد والے محمد.
یہ مسئلہ طے ہو گیا جان محترم, لیکن یہ کیسے سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں امامت کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے, بہت مختصر کے نوجوان دوستوں کے لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں. وہ مثال کیا ہے جان محترم کہ دیکھیے, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ سمندر میں طوفانوں میں ایک کشتی چھوڑ دیں بغیر ناخدا کے, بغیر ملاح کے, تو کیا وہ کشتی سلامت رہے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو مثال ہے نا جان محترم. دیکھیے, جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر ناخدا کے نہیں رہ سکتی, تو کائنات کی کشتی مرتضیٰ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ مثال ہے نا, میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک مثال پیش کر رہا ہوں. اچھا, اور اسے سمجھنا ہے تو چلیے مولا کے, مولا امام ششم کے شاگرد کے پاس چلتے ہیں. جناب حشام ہیں جو کہیں سے گزر رہے ہیں, ایک بہت بڑے عالم ہیں جو درس دے رہے ہیں. کہا ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے, ہمیں خلیفۃ اللہ کی کیا ضرورت ہے, ہمیں حجت الہیہ کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہی اس کا درس ختم ہوتا ہے, جیسے ہی اس کا درس ختم ہوتا ہے, یہاں سے حشام سوال کرتے ہیں کہ اے عالم دین, آپ بڑے عالم ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آنکھ اپنی کام کر رہی ہے, کان اپنے کام اپنا کام کر رہے ہیں, ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں, زبان اپنا کام کر رہی ہے, مگر ایمان سے بتاؤ, اگر قلب نہ ہو, اگر دل نہ ہو, تو یہ اعضا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اعضا کام نہیں کر سکتے. فوراً جواب آیا تو یہیں سے حشام نے کہا کہ اے شخص, جب یہ مختصر سا جسم, یہ چھوٹا جسم بغیر قلب کے کام نہیں کر سکتا, تو اس لامحدود کائنات کا نظام امام کے بغیر کیسے چل سکتا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد. اگر مطلب امامت کو سمجھنا ہے, دیکھیے میں اب چند مختصر دقیقوں کے لیے میں امامت کے لفظ پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے. اس لیے کہ عربی میں جو بھی لفظ ہے اس کی ایک اصل ہے کہ جہاں سے وہ لفظ لیا جاتا ہے. جیسے ایک اصل ہے علم, اس لفظ سے بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں. علم سے عالم بھی بنتا ہے, علم سے معلوم بھی بنتا ہے, علم سے علامہ بھی بنتا ہے, بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. ویسے ہی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ امام ہے اس کی اصل کیا ہے اور کتنے کتنے الفاظ اس کے بنے ہیں عربی میں, اور قرآن میں ایسے کتنے الفاظ ہیں جو اسی لفظ سے بنے ہیں. دیکھیے قرآن میں, دیکھیے خود اگر آپ جا کر عربی لغت میں دیکھیں گے تو لفظ امام کی اصل ام ہے. ام ہم کہتے ہیں کس کو؟ عربی میں کہتے ہیں ماں کو, مادر کو, والدہ کو. کیوں؟ دیکھیے اذان محترم, وجہ تسمیہ دیکھیے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا. ماں ام ہے, اور تمام لغتدانوں نے یہی کہا ہے کہ ام کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے, وہاں استعمال ہوتا ہے, اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز دوسری چیزوں کے لیے مرکز قرار پائے. جو لفظ دوسری چیزوں کے لیے مرکز قرار پائے, سرچشمہ قرار پائے, جہاں سے دوسروں کو
کمالات ملتے رہیں, کرامت ملتی رہے, وہ لفظ ہے اوم. اب جیسے دیکھیے خود مکہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ام القرا, کہ یہ مکہ تمام شہروں کا مرکز ہے, تمام شہروں کا مرکز ہے. لیکن عزیزوں میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا مکان کی فضیلت, نہیں لفظ بدل کر کہوں, کیا مکین کی فضیلت مکان کی وجہ سے ہے یا مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہے؟ ام القرا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, کیوں؟ اچھا بعض لوگوں نے یہ کہا اس لیے کہ مکے میں کعبہ واقع ہے, مسجد الحرام. میں پھر بھی آپ سے پوچھوں کہ مسجد کی نہیں, بہت ہی آسان کر کے پوچھوں کہ اگر لوگوں کی نگاہ میں گورنر ہاؤس کی اہمیت ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں گورنر رہتا ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کی اگر اہمیت ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں پریزیڈنٹ رہتا ہے. نہیں, بہت ہی اسے روحانی کر کے کہیے تو مسجد کی اہمیت کیوں ہے, اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس گھر کی نسبت پروردگار سے ہے, پروردگار سے ہے نا. تو بس عزیزو اب دیکھنا یہ ہے کہ ام القرا کہا گیا ہے نا, ام القرا کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے مکین آباد تھے جن کی وجہ سے یہ مکہ ام القرا بن گیا. وہ کون ہے؟ یا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے یا مولود کعبہ ہے. اب سمجھ میں آ گیا جانے محترم؟ ام القرا کہا گیا. اس کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ام اگر امام سے مشتق ہے تو ام القرا بھی اگر باعث فضیلت صاحب فضیلت ہے تو اس لیے چونکہ امام سے منسوب ہے. اچھا پھر قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ قرآن کے لیے کہا گیا یہ ام الکتاب ہے. دیکھیے میں لفظوں کے ذریعے سے پہنچنا چاہتا ہوں ایک مقام تک اور آپ کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ام الکتاب ہے, یہ قرآن ام الکتاب ہے. اچھا تمام مفسرین سے پوچھئے یہ کیوں ام الکتاب ہے تو سب مل کر کہیں گے اس لیے کہ یہ تمام کتابوں کا مرکز ہے, تمام کتابوں کا مرکز ہے. اچھا اور ذرا اسے آسان کر کے اور آگے بڑھتے ہیں. میرے پیغمبر کو قرآن میں امی کہہ کر یاد کیا. بہت تفسیریں سنتے آئے ہیں نا آپ امی کی بہت تفسیریں آپ نے سنی ہوں گی. اہل سنت کے علماء نے بھی اس کی تفسیر بیان کی, ہمارے شیعہ علماء نے بھی اس کی تفسیر بیان کی, لیکن میں آج بالکل ایک نئی تفسیر کرنے جا رہا ہوں. امی کون ہے؟ نبی امی وہ ہے جو تمام انبیاء کے لیے مرکز قرار پایا ہے. نہیں, اور اسے آسان کر دوں جانے محترم, اور اسے آسان کر دیتا ہوں کہ دوسرا جو بھی نبی ہو, جو بھی رسول ہو اسے اپنے کمال کے لیے محمد مصطفیٰ کی ضرورت ہے, مگر محمد مصطفیٰ کو اپنے کمالات کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نبی امی ہے, یہ مرکز نبوت ہے, یہ مرکز رسالت ہے. تو جب امام کی بات آئے گی تو امام کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ کسی بھی کمال کے لیے امام محتاج امت نہیں ہے, امت محتاج امام ہے. اچھا ایک لفظ اور قرآن نے استعمال کیا ہے, کہاں پر؟ جناب حضرت ابراہیم وہاں کیا دعا کر رہے تھے, یہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا واجعل لنا مسلمین لکا, پروردگار مجھے اور اسماعیل کو مسلمین میں سے قرار دے. آگے بڑھ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا, پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے. یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں بعض لوگوں کو مسلمان قرار دے, نہیں کہا امت مسلمہ قرار دے. امت بھی اوم سے ہے. سمجھ میں آ گیا اعزاز محترم کہ حضرت ابراہیم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اگر تفسیر کا مطالعہ بھی آپ کر کے جا کر دیکھیں تو بعض ہماری ہی تفسیروں میں یہی کہا گیا کہ اگر ابراہیم نے دعا مانگی ہے تو پنجتن کے لیے دعا مانگی ہے, میری امت. لیکن اعتراض ہوتا ہے جان محترم, کیا اعتراض ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے یا دو لوگوں کے لیے, اچھا یہ پانچ لوگوں کے لیے لفظ امت استعمال نہیں ہوتا؟ جہاں ایک قوم ہو, وہاں لفظ امت استعمال ہوتا ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے ہم پر, کوئی معترض بنتا ہے کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لفظ امت قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک شخص کے لیے استعمال نہیں ہوتا, پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوتا, علی مرتضیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اذان محترم میں کیا کروں جبکہ خود قرآن ہی جواب دے رہا ہے. کیا جواب دے رہا ہے؟ انا ابراہیم کانا امتن قانتن, کہ ابراہیم ایک فرد ہوتے ہوئے بھی امت ہے, ایک فرد ہوتے ہوئے بھی امت ہے. یعنی ابراہیم دعا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علی تنہا ہوتے ہوئے بھی میدان میں پورا لشکر ہے. دروازہ پڑھیے محمد والے محمد. بارے دیگر بلند آواز میں درود پڑھیے محمد والے محمد. لیکن عزیزو اب دیکھنا یہ ہے جان محترم, جہاں ولایت کی بات ہو رہی ہے, جہاں امامت کی بات ہو رہی ہے, وہاں ہم یہ بھی تو سمجھ لیں کہ کیا کوئی عام مومن اس منزل پر پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا, کیا کوئی عام مومن ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. جا کر دیکھیے ہمارے پاس جتنی روایات ہیں, جتنی آیات ہیں, میں مختصر بحث کر رہا ہوں, میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آگے چل کر انشاءاللہ اور اہم موضوعات پر ہماری گفتگو ہو. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہر مومن ولی بن سکتا ہے, مومن ولی بن سکتا ہے. اچھا آپ کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو بھی ختم کر دوں, ہاں مومن ولی بن سکتا ہے, علی نہیں بن سکتا. یہ بات اپنی جگہ طے ہے, ولی بن سکتا ہے, علی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ ولایت کی اپنی منزلیں ہیں. ہاں ہم پہلی منزل پر دوسری منزل پر پہنچ سکتے ہیں, مگر علی کی ولایت کی منزل لامحدود ہے. محدود بندہ کیسے لامحدود ولایت تک پہنچ سکتا ہے؟ تو بس یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہاں مومن ولی بن سکتا ہے. کیسے بنے گا, کیسے بنے گا؟ کل ہماری مختصر سی گفتگو ہوئی, آیت اللہ جوادی عاملی صاحب یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ولایت ہی میں کہ ہر مومن ولی بن سکتا ہے, لیکن کیسے بنے گا؟ ولایت کی شرط معرفت ہے. جو شخص ولی بننا چاہتا ہے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ وہ عارف بن جائے, عالم بن جائے, چاہے تو حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرے, چاہے تو عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرے, یا چاہے تو قلب کے ذریعے سے علی کا دیدار کرے. یہ عرفان کی منزل ہے محترم. اس لیے کہ انسان یا تو حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, فائیو سینسز کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, یا عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, یا پھر شہود اور قلب کے ذریعے سے, دل کے ذریعے سے, بصیرت کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. لیکن اجان محترم معرفت پہلی شرط ہے. کیوں کہ جو شخص جاہل ہوتا ہے, دیکھیے میں اہمیت بتلا رہا ہوں, جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے. ضائع کر رہا ہے کیسے؟ اب دیکھیے ایک کتنا بڑا فرق ہے حیوان اور انسان میں جو میں بتلانے جا رہا ہوں. ایک وہ ہے جو جاہل انسان ہے اور ایک حیوان ہے. حیوان کو اگر آپ چارہ دیں گے, کھانا دیں گے, غذا دیں گے, تو یہ حیوان بدلے میں آپ کو دودھ دے گا. مگر یہ گنہگار انسان کہ جو جاہل ہے, اسے جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں, اسے آنکھیں مل رہی ہیں, اسے زبان مل رہی ہے, اسے کتنی نعمتیں مل رہی ہیں, مگر یہ ان نعمتوں سے غلط استفادہ کر رہا ہے. بدلے میں کوئی نعمت نہیں دے رہا, بدلے میں کوئی فائدہ نہیں دے رہا, تو بس غلط استفادہ کر کے نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے. مگر ہم نے کل بھی کہا کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص معرفت کی منزل پر آ جائے وہ ولی بن جاتا ہے. دوسری منزل کیا ہے؟ کہ یہ انسان جو معرفت کی منزل پر آ گیا ہے, اپنی پہچان, اپنی معرفت حاصل کر چکا ہے, اب دوسری منزل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, کہ جو شخص اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لے پھر وہ پروردگار کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے, وہ پروردگار کو بھی پہچان لیتا ہے. اچھا یہ کیسے پہچان لیتا ہے؟ کیا
یہ ممکن ہے. اچھا میں پہلے یہ پیغام دے دوں پھر اس بحث میں چلیں گے, اس موضوع میں چلیں گے. جتنے یہاں والدین بیٹھے ہیں, جتنے نوجوان دوست خود بیٹھے ہیں, ان کے لیے پیغام ہے اذان محترم کہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اگر کوئی کافر آ کر ہم سے یہ کہے کہ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں, اگر آپ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے, کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ اللہ ہے اور اللہ باہر ہے, اللہ عادل ہے, پروردگار عالم ہے. اور بہت ساری صفات ہیں میں جن میں پڑھنا نہیں چاہتا, مگر آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اگر ہم مومن ہیں, ہم شیعہ ہیں, تو ہمیں استدلال کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ پروردگار کا وجود ہے. لہذا آپ دیکھیے آپ کے شہر میں, یہ مرکزی شہر ہے کراچی, یہاں ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں, یہاں کلاسز بھی ہوتی ہیں, آپ جائیے اور کلاسز میں شرکت کیجیے. خصوصا نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ حضرات تو ماشاء اللہ جانتے ہیں, نوجوان دوست جا کر علم دین حاصل کریں, سمجھیں توحید ہے کیا, عدل ہے کیا, نبوت ہے کیا, امامت کسے کہتے ہیں, قیامت ہے کیا. لیکن اگر ہمارے پاس ایسی دلیل نہ ہوئی تو اس کو قائل کرنے کے علاوہ ہم قائل نہیں کر سکتے, لیکن ہم خود بھی شک میں پڑ سکتے ہیں, ہم شک کو شبہ میں پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جان محترم, کیا یہ ہو سکتا ہے جان محترم کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں, یہ ممکن ہے یا نہیں کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں؟ ایک حدیث یہ ہے کہ خود ہمارے آئمہ نے یہ کہا ہے کہ ہاں توحید کی معرفت حاصل کرو, توحید کا علم حاصل کرو. لیکن دوسری طرف کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جہاں پر معصومین نے یہ کہا کہ اے ہمارے چاہنے والوں, ہر چیز کے بارے میں سوچو مگر اللہ کے وجود کے بارے میں نہ سوچو. یہ کیا ہے, ان دو حدیثوں میں تضاد کیوں ہے, یہ دونوں حدیثیں متضاد کیوں ہیں؟ یہاں سے یہ پتا چلتا ہے جان محترم کہ ہاں اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر اتنا محدود علم ہے کہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے, اللہ ہے عالم ہے, اللہ ہے عادل ہے, اللہ ہے تو حلیم ہے, اللہ ہے تو رؤوف الرحیم ہے. لیکن ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہے تو کیسا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے جب کسی نے آ کر میرے امام سے یہ پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ خدا کیسا ہے, خدا کی کیفیت کیسی ہے, تو میرے مولا نے کیا کہا, بس اتنا جان لو کہ علی علی ہے, خدا خدا ہے. بس اتنا جان لو کہ علی علی ہے, خدا خدا ہے, اس سے آگے نہ بڑھو. جو بھی اس سے آگے بڑھے گا وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر دے گا. کیوں اذان محترم؟ اس لیے کہ ہم پہلی منزل پر, یہاں جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی عارف بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں نا, حواس خمسہ کے ذریعے سے ہر چیز کو مقید کر دیتے ہیں, اپنے قید میں لے آتے ہیں. تو اذان محترم جب حواس خمسہ محدود ہیں, ہمارا ذہن محدود ہے, تو وہ پروردگار جو لامحدود ہے وہ محدود ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ محدود ذہن میں نہیں آ سکتا, وہ محدود عقل میں نہیں آ سکتا, وہ حواس خمسہ کی قید میں نہیں آ سکتا, وہ حواس خمسہ کے قفس میں نہیں آ سکتا. حواس خمسہ کے قفس میں وہ آ سکتا ہے جو محدود سید ہو, ہر چیز نہیں آ سکتی. تو پس عزیزو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ حواس خمسہ کی قید میں وہ چیز آئے گی جو محدود ہو, ذہن کی قید میں وہ چیز آئے گی جو محدود ہو, وہ وجود آئے گا جو محدود ہوگا, پروردگار کی ذات نہیں آ سکتی. آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں اذان محترم. لیکن اذان محترم ایک بات ہے جہاں پر قرآن نے بھی لفظ بدل کر کہا ہے کہ تم اس تک پہنچ نہیں سکتے, لوگ اس کی ذات تک پہنچ نہیں سکتے, کہ جہاں پر شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں ہر شخص کو گمراہ کر دوں گا, الا المخلصین, الا المخلصین. پروردگار نے بھی کہا ہے کہ ہر شخص اس کی ذات تک پہنچ نہیں سکتا, الا المخلصین کہہ کر یہ بتلایا ہے کہ تم اس دنیا میں آتے ہو تو علم حاصل کرتے ہو, حواس خمسہ لے کر علم حاصل کرتے ہو, مگر علی وہ ہے جو پہلے سے علم لے کر آیا ہے. یہ حدود تمہارے لیے ہیں, اسی لیے تو
اسی لیے تو ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم توحید حاصل نہیں کر سکتے, توحید کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ہم کہاں اور علی کی ذات کہاں, ہماری علمیت کہاں اور علی کی علمیت کہاں؟ اس لیے کہ ہم تو حواس خمسہ میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں, انہیں حواس خمسہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ حواس خمسہ تو کجا, وہ عقل کو بھی مات دے چکے ہیں. یعنی شہود کی منزلوں سے آگے بڑھ کر جہاں توحید کی بات آتی ہے, جہاں فنا کی بات آتی ہے, جہاں نبوت حقیقی کی بات آتی ہے, ان تمام منزلوں کو علی نے شہود سے حل کیا ہے. درود پڑھیے محمد والے. محترم, اس نے انسان کی فطرت میں یہ طاقت رکھ دی ہے کہ یہ انسان چاہے کہیں کا بھی ہو اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے, یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ جہاں کبھی ہو, چاہے تو افریقہ کا ہو, چاہے تو ایشیا کا ہو, چاہے تو امریکہ کا ہو, چاہے تو رشیا کا ہو, اپنے پروردگار کی معرفت رکھتا ہے, ذاتی طور پر رکھتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آگے چل کر یہ انسان عقل کی مدد سے, حواس خمسہ کی مدد سے بعض دلائل تک پہنچ جاتا ہے, پروردگار کے وجود تک نہیں پہنچتا, دلائل تک پہنچ سکتا ہے, لیکن یہ اس کی معرفت ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہے, جو پروردگار نے اسے عطا کی. اور جو بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کے دل میں یہ معرفت ہوتی ہے. جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, کوئی ایسا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بغیر خالق کی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اچھا, ایسے کتنے لوگ ہیں جو کمیونسٹ ہو جاتے ہیں, جو سوشلسٹ ہو جاتے ہیں, جو کافر ہو جاتے ہیں, جو مشرک ہو جاتے ہیں, انہی ناموں میں سے ایک نام. آپ پریشان ہو رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ فطرت میں اگر شامل ہے تو بعض لوگ کیوں کمیونسٹ ہو جاتے ہیں, بعض لوگ کیوں سوشلسٹ ہو جاتے ہیں, بعض لوگ کیوں موحدی کو چھوڑ کر, توحید کو چھوڑ کر, وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے جاتے ہیں, کفر کی طرف چلے جاتے ہیں, پروردگار کے وجود کا انکار کرتے ہیں کیوں؟ اذان محترم دیکھیے, جیسا بھی ہو, میں جو مثال دینے جا رہا ہوں, جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں, یہ اس وقت کے ایک بہت بڑے کمیونسٹ کا واقعہ ہے, جہاں ہمارے نوجوان دوست جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, یہ نام بہت سنتے ہیں. کس کا نام ہے؟ جس نے انقلاب لانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوا, لینن. کتنا بڑا کمیونسٹ ہے. جا کر دیکھیے, کمیونزم کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے, یہ لینن ہے جو اس قدر قاتل ہو گیا ہے کہ اس نے صاف ہی کہہ دیا کہ اقتصاد کا تار و مدار یا تو قدرت پر ہے یا تو نظم پر ہے. اور اس نے بہت ساری مثالیں دی ہیں, لیکن خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, جب خدا ہے ہی نہیں. اس نے یہ کہا ہے. لیکن عزیزو, اگر آپ جا کر اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے, لینن, وہ وقت آیا جب یہی لینن بیمار ہو گیا, ہسپتال میں آخری وقت ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اپنی بیٹی سے, اے بیٹی جا کر عبادت گاہ میں میرے لیے دعا مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ لینن کمیونسٹ ضرور ہے, مگر اس کی فطرت میں توحید شامل ہے. اس کی فطرت میں توحید شامل ہے. اسی لیے ہمارے آئمہ نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بعض جگہوں پر اس سے غلطی ہو جاتی ہے, یہ پہنچ نہیں سکتا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. تو دیکھیے, ہمارے آئمہ نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا ہے, کس طریقے سے توحید کو بیان کیا ہے. میں صرف ایک واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. جناب راوی جو ہیں اس روایت کے, وہ بہت ہی مشہور ہیں. اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, لیکن بحار الانوار کی یہ روایت ہے, بحار الانوار کی روایت ہے. اور
خود راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا علیہ السلام کو سنا, توحید کے متعلق خطبہ دے رہے تھے. کیا عجیب خطبہ ہے, کیا عجیب خطبہ ہے. اچھا شاید اس راوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہی ایک خطبہ نہج البلاغہ میں بھی ہے. توحید کے متعلق ایسا ہی ایک خطبہ نہج البلاغہ میں ہے کہ جہاں پر مولائے کائنات وحدانیت کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دونوں خطبوں کو سامنے رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی شخص خطبہ دے رہا ہو, ایک ہی شخص خطبہ دے رہا ہو. میں لفظ بدل کر کہوں, یعنی یہ ایک ہی علی ہے جو کبھی رضا کی زبان سے بول رہا ہے تو کبھی مرتضیٰ کی زبان سے بول رہا ہے. میں کوئی فرق نہیں ہے زانِ محترم, یہ سب ہی علی ہیں, یہ سب ہی محمد ہیں. شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے امام کے دشمن کا اضطراب کہے, میرے امام کے, مولا امام رضا کی شان میں دیکھیے کہ میرے امام کے دشمن کا اضطراب کہے, علی کا لال علی بھی علی صفات بھی ہے. علی کا لال علی بھی علی صفات بھی ہے. لیکن عزیزو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو شخص بھی ولایت کی منزلوں پر پہنچنا چاہتا ہے اسے اللہ کا عارف بننا ہوگا, عارف باللہ بننا ہوگا, تو وہ ولایت کی منزلوں پر پہنچ سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہی تو یہ سفر کٹے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے ہی دن ہم عارف بن جائیں. پہلی منزل یہی ہے کہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے, ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کے لیے دلائل تلاش کریں. یہ پہلی منزل ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ مومن اتنا پاک ہو جائے گا, اتنا پاک ہو جائے گا کہ اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر ہمارے مولا نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہیں سکتا. یہ وہ منزل ہے, آخری منزل, کہ جہاں مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عقل کی سرحدوں سے آگے نکل جاؤ گے, تم عقل کی حدود سے آگے نکل جاؤ گے, تم توحید میں فنا ہو جاؤ گے. لیکن یہ شرط ہے معرفت کی, یہ شرط ہے علم کی. کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تاریخ نے کیا کہا دیکھیے, کربلا میں جتنے لوگ, جتنے اصحاب میرے مولا کے ساتھ ہیں وہ عارف ہیں, وہ مولا حسین کو پہچانتے ہیں, اسی لیے تو حسین کی خدمت میں آئے ہیں. دلیل چاہیے آپ کو؟ آج بھی آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے, مولا حسین نے جو خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے اس میں کیا لکھا, الى رجل فقیر, الى رجل فقیر. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا علم دوسروں سے پڑھ کر ہوتا ہے, علماء میں تمام علماء سے بڑھ کر ہوتا ہے, جس کے علم کی عظمت دوسروں کے علوم سے زیادہ ہوتی ہے اسے فقیر کہا جاتا ہے. جو علم کی گہرائیوں میں ہوتا ہے, جو علم کی بلندیوں میں ہوتا ہے اسے فقیر کہا جاتا ہے. کون ہے حبیب؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کوچے سے گزر رہے تھے, مولا کے پیچھے پیچھے ایک چھوٹا بچہ, ابھی بچپنے کا زمانہ ہے نا, جہاں جہاں میرے مولا قدم رکھتے ہیں وہاں وہاں سے یہ بچہ خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتا جاتا. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر ہے. اور ہاں وہ خط جب آیا ہے حبیب کے پاس, کیا دیکھا حبیب نے؟ جیسے ہی دیکھا پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے, من الحسین الغریب, من الحسین الغریب. حبیب پریشان ہو گئے, کیا حبیب حسین کو نہیں پہچانتے؟ عارف حسین ہے نا، مگر کیا لکھتے ہیں حسین؟ اے حبیب تم مجھے جانتے ہو نا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، علی کا لال ہوں، زہرا کا دلبن ہوں، بس جلدی سے آ جاؤ حبیب، جلدی کرو، اس لیے کہ حسین دشمنوں میں تنہا رہ گیا۔ السلام علی حسین وعلی اصحاب الحسین۔ آئے مولا کی خدمت میں مولا زہیر چلے گئے، مگر مجھے ابھی شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ مولا حسین کہتے ہیں حبیب تم میرے بچپن کے ساتھ ہو، جیسے بھی ہوا بھی کو اجازت ملی جا کر لڑے، شہادت نصیب ہوئی، گھوڑے سے گرے۔ مولا حسین آئے، مولا حبیب کے سر کو گود میں لیا، کیا عظمت ہے کسی کا سر حسین کی گود میں ہو۔ مولا حسین کا حبیب تم میرے نانا کے پاس جا رہے ہو، میرے بابا کے پاس جا رہے ہو، جا کے نانا سے یہ کہنا حسین پیاسا بھی ہے تنہا بھی ہے۔ السلام علی حسین، السلام علی اچھا۔ مگر عزیزوں اس وقت کو یاد کرو جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا تھا یہ نیزے پہ باغی کا کٹا ہوا سر ہے، ان کو پتھر مارو، ایسا داد مجھے معاف کرو، بڑے سخت الفاظ کیسے ادا کرو۔ لوگوں نے پتھر اٹھائے، کبھی زینب کبھی ام کلثوم تو کبھی سر حسین کو پتھر۔ بڑوں کو دیکھ کے چھوٹے بھی سیکھتے ہیں عزیزوں،